اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد
اهدنا الصراط المستقيم.
غمزدون کی عارف حسینی سلام ہو، تم پر میرے وطن کے خمینی سلام ہو، ہم غمزدوں کی عارف حسینی سلام ہو، تم پر میرے وطن کے خمینی سلام ہو، تم پر میرے وطن کے خمینی سلام ہو۔ یوں تم نے زندگی کا قرینہ سکھا دیا، خود جان دے کے قوم کو جینا سکھا دیا۔ یوں تم نے زندگی کا قرینہ سکھا دیا، خود جان دے کے قوم کو جینا سکھا دیا۔ ایسی سحر دکھائی نہ پھر جس کی شام ہو، تم پر میرے وطن کے خمینی سلام ہو۔ تم پر میرے وطن کے خمینی سلام ہو۔
سکون کا اور ایک شہ کا بقول قرآن، جو ساری اشیاء کی طرح ہم نے خدا میں ڈھونڈا، وہ ایک شک تھا مگر درخشان، جس کی کوثر سے دھوئے ہونٹوں پہ حق سے راز نیاز کیے تھے۔ اور ہم سب کو اپنے بیانات عالیہ سے مستفید فرمائے، تشریف لا رہے ہیں اور ملتمسوں برا سارے بزرگوار جناب سید جواد نقوی صاحب سے آپ بھی آپ کے استقبال کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے محمد وال محمد پر۔ پر محمد پہلے بیت محمد صلوات اللہ علیہ وسلم،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الى يوم لقاء الله، اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخره يا اله العالمين۔ میلاد مسعود منجی بشریت بقیۃ اللہ العظم حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آپ تمام حاضرین و تمام پیروانی ولایت و امامت کو تبریک و تحمیت عرض ہے. شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا 21واں سالانہ یوم شہادت آپ سب کو تسلیت و تعزیت عرض ہے. گفتگو سے پہلے اظہار سپاس و تشکر ان عزیزوں کا جنہوں نے یہ باشکوہ محفل عزیز شہید کے نام سے منعقد کی ہے اور ہم سب کو فرصت وہ موقع فراہم کیا ہے تاکہ اپنے عزیز شہید کی یاد میں چند لمحات باہم بسر کریں. یہاں پر الحمدللہ 21واں سالانہ یوم شہید کا پاکستان میں نہایت باشکوہ طریقے سے انجام پایا ہے. وہ موضوع جو رفتہ رفتہ فراموش ہو رہا تھا بعض جوانوں اور بعض علماء کی ہمتوں سے الحمدللہ زندہ ہوا ہے. اور آپ نے سنا کہ ہزاروں کی تعداد میں مومنین و جوانان و عاشقان ولایت اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے اور عظمت و قوت و قدرت تشیع کا مظاہرہ کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی ہوا کہ یہ دن یعنی 5 اگست تشیع کا قومی دن ہے, ملی دن ہے. یہ ہم سب کا فریضہ ہے, واجب ہے ہم پر کہ اس دن کو تشیع کا قومی دن بنائیں اور اس میں تبدیل کریں. اس دن کی تمجید, اس دن کی تجلیل اور اس دن کے شہید کی تجلیل اور اس کی راہ کو زندہ کرنا اور قوم کو شہید کے خط اور شہید کے راہ پر گامزن کرنا اور ہدایت کرنا, یہ قومی دن قرار دینے کے مترادف ہے. جس دن ہماری قوم اس راہ پر گامزن ہوئی, سب نے اپنا راستہ و قبلہ اس طرف متعین کر لیا جس طرف شہید کا قبلہ تھا, ہم یہ سمجھیں گے یہ دن ہمارا قومی تشیع کا دن ہوگا. امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں اس سے بھی زیادہ باعظمت تر و باشکوہ تر انشاءاللہ برقرار و برگزار ہو. میں گفتگو کا آغاز امام رضوان اللہ تعالی علیہ کے کلام مبارک سے کرتا ہوں جو آپ نے شہید حسینی کی شہادت کی مناسبت سے ملت پاکستان کے نام پر صادر فرمایا ہے. یہ پیغام تسلیت و تعزیت کا نہیں بلکہ پیغام بیداری ہے. اسی پیغام بیداری کا ایک اقتباس سرنامہ سخن کے لیے امام فرماتے ہیں کہ ہمان گونے کی ایک روحانی وارستہ یا عاشق خدمت بے خلق خدا, خدا و خلق خدا را نہ دیدیم کہ برائے یاری پا برہنگان زمین لحظے آرام و قرار داشتے باشد و ترس تا سر منزل جانان علیہ کفر و شرک مبارزہ نہ کردے باشد. و عارف حسینی این گونے بود و ملت های اسلامی حتمند دلیل این واقعہ را دریافتان کہ چرا در ایران متحریہا و بہشتیہا و شہدائے محراب و سائر روحانیون عزیز و در عراق صدرہا و حکیمہا و در لبنان راغب حربہا و کریمہا و در پاکستان عارف حسینیہا و در تمام کشورہا روحانیون درداشنائی اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. هدف توطئے و ترور می شوان. امام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمان امتوں کو بخوبی اب معلوم ہو جانا چاہیے کہ کیوں ایران میں مطہری جیسی شخصیات، بہشتی جیسی شخصیات، لبنان میں راغب حرب جیسی شخصیات اور قریم جیسی شخصیات، اس زمانے کے امام کے زمانے کے شہداء، کہ بعد میں اس قافلے میں عظیم شہداء اور بھی شامل ہوئے جیسے شہید عباس موسوی، اور عراق میں حکیم، شہید حکیم جیسے و شہید صدر جیسی شخصیات کو، اور پاکستان میں شہید حسینی جیسی شخصیات کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے؟ اسلامی ملتوں اور امتوں پر اب یہ راز منکشف ہو جانا چاہیے، اب یہ حقیقت کھل جانی چاہیے کہ کیوں ان کو شہید کیا جا رہا ہے. اس کا جواب امام نے بھی دیا ہے اور ملتوں کو دعوت دی ہے کہ اسی نقطے پر غور کریں کہ کیوں انہیں راستے سے ہٹایا گیا، شہید حسینی کو کیوں گولی کا نشانہ بنایا گیا، کس جرم کی سزا دی گئی، کس عمل کے پاداش میں جام شہادت نوش کرنا پڑا. اور وہ ایک ہی نقطہ ہے جو ان تمام شہداء کے اندر مشترک ہے، ایک یہ درد شناس ملت ہیں اور دوسرا یہ بیدارگر ہیں، اپنی ملتوں کو بیدار کرنے والے ہیں، امتوں کو جگانے والے ہیں. شیطان و شیطانی طاقتوں کا یہ فیصلہ ہے کہ بیدارگر کو زندہ نہیں رہنے دینا، جو امتوں کو جگائے، جو امتوں کو بیدار کرے، ایسا رہبر امتوں کے لیے نہیں باقی رہنا چاہیے، چھین لیتے ہیں وہ رہبر. عراق میں شہید کرنے کے لیے بہت ساری شخصیات موجود تھیں لیکن شہید صدر کو شہید کیا گیا ہے. لبنان میں بہت ساری شخصیات مذہبی و دینی و علمی و سیاسی موجود تھیں لیکن راغب حرب و شہید عباس موسوی کو شہید کیا جاتا ہے. پاکستان میں بہت زیادہ شخصیات موجود ہیں لیکن شہید حسینی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ایران کے اندر علماء حوزے میں الحمدللہ اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں لیکن شہید مطہری کو شہید کیا جاتا ہے و شہید بہشتی کو شہید کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ امتوں کی بیداری کا سبب ہے. اسی مفہوم کو یا اسی سوال کا جواب علامہ اقبال نے اپنی نظم میں دیا کہ شیطان نے اپنے کارندوں کو، اپنے چیلوں کو دستور دیا ہے، حکم دیا ہے کہ تم نے کیا کام انجام دینے ہیں، کیا کیا کرنا ہے جا کر تم نے. اس میں سے ایک دستور اس کا یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو امت کی بیداری کا باعث ہے اسے راستے سے ہٹانا ہے. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. اقبال ایک غزل خواں ہے، نغمہ سرا ہے، لیکن اس کی غزلیں اور اس کے نغمے لوریاں نہیں ہیں، امتوں کو سلانے کے لیے نہیں ہیں، جگانے کے لیے ہیں. لالے کی آگ اقبال کے نفس سے اور تیز تر ہو جاتی ہے. لالا، گل لالا علامت ہے جوان کی، جوش و ولولے والا جوان، پرشور جوان، شہادت کے لیے آمادہ جوان. گل سرخ، گل سرخ علامت شہادت ہے، ایسا جوان جس کی فطرت الہی و پاکیزہ ہے اور وہ تیار ہے اپنی جان راہ خدا میں دینے کے لیے، اقبال کے نفس سے اس کا جوش اور زیادہ بڑھتا ہے، اس کی آگ اور زیادہ تیز تر ہو جاتی ہے. اس لیے شیطان کا دستور اپنے چیلوں کو یہ ہے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. شہید حسینی کو کیوں چمن سے نکال دیا گیا جبکہ زاغ و زغن اسی چمن میں موجود ہیں، اس میں بول رہے ہیں، اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی نہیں اس چمن سے ہٹاتا. شہید حسینی کو اس چمن سے نکالا گیا چونکہ شہید حسینی بیداری امت کا باعث تھے. موضوع ہمارا اس گفتگو کا اور اس نشست کا جیسا کہ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں نقش راہبری, فارسی زبان میں نقش راہبری در بیداری ملت ہا, اردو میں اس کا معنی بنتا ہے اقوام کی بیداری میں قیادت کا کردار یا رول. آپ نے جناب ذوالنوری صاحب سے بہت ہی عمیق و تحلیلی و مصداقی گفتگو سنی ہے. بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے حقائق کی طرف, عملی اور میدانی چیزوں کی طرف اشارہ کیا, اور خصوصاً اس وقت ایران کے موجودہ حالات کے تناظر میں بہت جامع گفتگو انہوں نے بیان فرمائی ہے. میں آپ کی خدمت میں طالب علمانہ گفتگو عرض کروں گا. ممکن ہے زیادہ لب و لہجہ اس کا انداز اکیڈمک ہو و مصداقی کم ہو, اس لیے کہ یہ مفاہیم روشن ہونے چاہیے, ہمارے لیے واضح ہونے چاہیے. راہبر و قائد و رہنما و پیشوا امتوں کی بیداری میں کیا کردار ادا کرتے ہیں, و راہبروں کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے. پہلے ان مفاہیم کو کھولیں. ہم ہر چند شناختہ شدہ ہیں, واضح ہیں, لیکن بعض اوقات اجمالی آشنائی کسی مفہوم کی بجائے خود حجاب بن جاتی ہے, اور جو کچھ اس موضوع کے بارے میں کہا جائے اس اجمالی یا سرسری معرفت کی نظر ہو جاتا ہے, مطلب زیادہ واضح نہیں ہوتا. اس لیے پہلے اس مفہوم کو واضح کریں کہ بیداری ہے کیا چیز, ملتوں کی بیداری کیا ہے, اور پھر قیادت اس بیداری میں کیا رول ادا کرتی ہے. یہ بچوں کے ورثہ اور والدین سے تقاضا ہے, سرپرستوں سے, کہ ان کو ساکت رکھیں تاکہ محفل میں باعث خلل نہ ہو. بیداری جس کے مترادف الفاظ عربی اور فارسی اور اردو میں تقریباً ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں, نوم, خواب, غفلت, بے توجہی, سکوت, جمود اور خاموشی کے مقابلے میں ہیں. بیداری کے مقابلے میں یہ سارے الفاظ و عناوین ہیں. ہم بیداری کا مفہوم سمجھیں گے اسی قرینہ خلاف سے, اس کے متضاد مفہوم سے. خواب سمجھ میں آئے گی تو بیداری سمجھ میں آ جائے گی. ہر چند تجربہ شدہ ہیں خواب, خواب آلودوں کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ خواب کیا ہے, واضح کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن بیداری کے مفہوم کو روشن کرنے کے لیے خواب کے مفہوم کو روشن کرنا ضروری ہے, اگرچہ تحصیل حاصل ہے. خواب کا معنی, توجہ فرمائیں گے, خواب کسے کہتے ہیں؟ خواب انسان کے اوپر طاری, آرام اور آسائش کی اس حالت کو کہتے ہیں جو حواس ظاہریہ, قوائے ادراکیہ اور قوائے عملیہ کے غیر فعال ہو جانے سے اور عمل ترک کر دینے سے انسان پر طاری ہوتی ہے. میں دہراتا ہوں چونکہ سروکار ہے ہمیں اس مفہوم سے. خواب انسان کے اوپر طاری اس حالت کو کہتے ہیں, آرام و آسائش کی, آرام بخش حالت و آسائش آور حالت, جو حواس ظاہریہ, حواس خمسہ, بصارت, سماعت, لمس, ذائقہ و شامہ, ان پانچ حصوں کے عمل چھوڑ دینے کی وجہ سے, غیر فعال ہو جانے کی وجہ سے, اور قوائے ادراکیہ جیسے تعقل, تفکر, استدلال و ہوش و حافظہ جو انسان کے اندر ادراکی قوتیں ہیں، سوچنے کی قوتیں ہیں، ان کے عمل چھوڑ دینے سے، غیر فعال ہونے کی وجہ سے، اور قوت تحریکیہ، قوت عملیہ انسان کے اندر، اس کے غیر فعال ہو جانے کی وجہ سے انسان پر ایک آرام بخش حالت طاری ہوتی ہے، آسائش آور حالت طاری ہوتی ہے، اس کو خواب کہتے ہیں۔ پس ارکان خواب، آرام بخش ہونا، راحت، آسائش، لیکن یہ آسائش اس وجہ سے حاصل ہوئی ہے چونکہ انسان کی سوچنے کی قوت نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے، عمل کرنے کی قوت نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور حواس نے بھی اپنی فعالیت اور اپنا عمل ترک کر دیا ہے، اس کو خواب کہتے ہیں۔ بیداری اس حالت سے باہر آنے کو کہتے ہیں۔ بیداری یعنی آرام ختم ہو جائے، یہ آسائش کی حالت ختم ہو جائے، وہ آرام اور آسائش جو حواس کے عمل نہ کرنے سے انسان کو نصیب ہوا ہے، یہ آسائش ختم ہو جائے۔ کس ذریعے سے ختم ہو؟ حواس کے عمل شروع کر دینے سے، دوبارہ حواس کے فعال ہونے سے یہ حالت آرام انسان سے برطرف ہو جائے، اور انسان کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں دوبارہ فعال ہو جائیں، اور عمل کرنے کی قوت انسان میں سرگرم ہو جائے، فعال ہو جائے، اس چیز کا نام بیداری ہے۔ ظاہر ہے یہ جسمانی حالت ہے انسان کی۔ خواب و بیداری انسان کے جسم کی بھی حالتیں ہیں، انسان کے روح و دل کی بھی حالات ہیں، اور سب سے بڑھ کر انسانی اجتماع، معاشرے اور امت کی بھی حالت ہے۔ یعنی جس طرح انسان کا دل ایک آرام و سکون کی حالت میں ہوتا ہے ان اسباب کی وجہ سے جن کی طرف اشارہ ہوا ہے، بعض اوقات روح انسان، دل انسان بھی آرام و آسائش میں آ جاتی ہے۔ روح کیوں آ جاتی ہے؟ چونکہ ادراک ختم ہو گیا ہے، فہم ختم ہو گئی ہے، عمل ختم ہو گیا ہے۔ جب بھی کچھ کرنے اور کچھ سمجھنے کی قوت انسان میں کام کرنا چھوڑ دے، ایک سکون انسان کو نصیب ہوتا ہے، آسائش نصیب ہوتی ہے۔ یہ سکون جس کا نام غفلت ہے، کبھی دل پر خواب کا عالم طاری ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس وقت غفلت۔ جسم پر اگر یہ حالت طاری ہو، اس کو کہتے ہیں نوم۔ اور کبھی امت پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے۔ امت کا وجود ہے انسان کے جسم و روح سے ہٹ کر، اگرچہ جسم و روح کے ملنے سے ہی، بہت سارے اجسام و ارواح کے ملنے سے ہی امت پیدا ہوتی ہے، امت وجود میں آتی ہے، معاشرہ اور سماج جنم لیتا ہے، لیکن سماج کا ایک اپنا جدا وجود ہے۔ جس طرح گھر ہے، مثال سادہ سی میں دیتا ہوں، جس طرح گھر میں ہم چند افراد رہتے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، یہ افراد ہیں چھوٹے بڑے، لیکن ان چھوٹے بڑی اکائیوں سے مل کر ایک گھرانہ اس حویلی کے اندر رہتا ہے۔ گھر اس ظرف کو کہتے ہیں جس کے اندر گھرانہ رہتا ہے۔ یعنی گھر کے اندر دو قسم کی مخلوق ہے، گھر کے اندر بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، یہ گھرانہ نہیں ہے۔ گھرانہ ان کے وجود سے ایک الگ چیز جو پیدا ہوتی ہے، اس کو گھرانہ کہتے ہیں۔ لہذا روٹھے ہوئے والدین، نافرمان بچے، جس گھر کے اندر وہ روابط برقرار نہ ہو جو ہونے چاہیے ماں باپ میں، زن و شوہر میں، اولاد اور والدین کے درمیان وہ روابط نہ ہو، اس گھر میں یہ اکائیاں موجود ہیں لیکن گھرانہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہاسٹل میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں لیکن گھرانہ نہیں ہوتا۔ اگر لڑکیاں لڑکے ایک ہاسٹل میں رہتے ہوں اکٹھے، گھرانہ وجود میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے درمیان وہ تعلق نہیں ہے جس کے وجود سے گھرانہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سماج و امت و معاشرہ انہی اکائیوں سے مل کر وجود میں آتا ہے جب ان اکائیوں کے اندر وہ مخصوص روابط برقرار ہو جائیں. ایک نیا وجود جنم لیتا ہے، ایک نیا موجود معرض وجود میں آتا ہے، معرض ہستی میں آتا ہے، جس کو گھرانہ کہا جاتا ہے، جس کو امت کہا جاتا ہے. امت بھی دو حالتیں اس پر طاری ہوتی ہیں، یا خواب ہے یا بیدار، یا سوئی ہوئی امت ہے یا بیدار امت ہے. امت پر اگر خواب کی حالت طاری ہو جائے، یعنی ایک ایسا سکون و سکوت و خاموشی و جمود امت کے اندر پیدا ہوتا ہے، کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ ادراک و شعور کے فقدان کی وجہ سے. یعنی امت کا وہ حصہ جس کا کام سوچنا ہے وہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے، امت کا وہ حصہ جس کا کام دیکھنا ہے وہ دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. امت کے بھی حواس ہیں، امت کی سماعت ہے، امت کی بصارت ہے، امت کا شامہ ہے، امت کا ذائقہ ہے، امت کا لامسہ ہے. جب ایک امت کے اندر موجود وہ طبقات اور حصے جو لمس کرنا چھوڑ دیں، جو انہیں لمس کرنا چاہیے اسے لمس کرنا چھوڑ دیں، جو کچھ انہیں دیکھنا چاہیے وہ نظر نہ آئے انہیں، جو کچھ انہیں سننا چاہیے وہ سنائی نہ دے انہیں، اس امت کو کہتے ہیں امت غافل، امت خابیدہ، امت خفتہ. قرآن مجید نے اس امت کی خفتگی اور افراد کے سونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو دل دیے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں لیکن ان دلوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے، سمجھتے نہیں ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں ان سے. یعنی جب امت کے کان سننا چھوڑ دیں، امت کی آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں، امت کا دل سوچنا چھوڑ دیں، یہ امت ہو جاتی ہے امت خابیدہ، امت غافل. اس امت کو بیداری کی ضرورت ہے. ممکن ہے حالت خواب میں خابیدہ انسان، خابیدہ جسم، یا خابیدہ دل، یا خابیدہ معاشرہ، اس سے کچھ حرکات و سکنات سرزد ہوں. جیسا کہ مشاہدے میں آتا ہے بعض اوقات بعض لوگوں کو نیند کے عالم میں بولنے کی عادت ہے، بولتے ہیں، سوئے بھی ہوتے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی کرامت نہیں ہے، یہ نہیں کہیں کہ ہمارے ہاں بڑے اولیاء اللہ رہتے ہیں جو نیند میں بھی بولتے ہیں، یہ اولیاء اللہ نہیں ہے. ان کی دس بوسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خوف کھانا چاہیے. اور صحیح ہے، جو لوگ ڈرتے ہیں ان سے، جو نیند میں بولتا ہو وہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ سوتا نہیں ہوں، اس کے کمرے میں کیوں نہیں سوتے ہو؟ کہتے ہیں یہ رات میں بولتا ہے، سوئی وہ بولتا ہے، بولتا ہے تو اچھی بات ہے، استفادہ کرو اس سے. ممکن ہے علمی گفتگو کرتا ہو، ممکن ہے کوئی تقریر کرتا ہو، استفادہ کرو اس سے، رات میں بھی استفادہ کرو، دن کو بھی استفادہ کرو. کہتے ہیں نہ بھائی، یہ خوفناک آدمی ہے، اس کے قریب میرا بستر نہیں لگانا. اور صحیح کہتے ہیں آپ، اسی سے ڈرنا چاہیے. بعض اس سے بھی بڑھ کر رات کو چلتے ہیں، اٹھ کر حالت خواب میں خواب نما ہو جاتے ہیں، اٹھ کر چلتے ہیں رات کو، یہ ان سے بھی زیادہ خوفناک ہیں، ان سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے. کہ خواب کی حالت میں ایک شخص اگر بولتا ہے وہ بھی خطرناک، اور خواب کی حالت میں اگر چلتا ہے اٹھ کر کوئی عمل کرتا ہے وہ بھی خطرناک. اسی طرح عزیزان، امت خفتہ و امت خابیدہ اگر بولنا شروع کر دیں، یہ گفتگو بھی خطرناک، اور امت خفتہ اٹھ کر کوئی حرکت شروع کر دیں، یہ حرکت بھی خطرناک ہے. یوں نہیں کہ خفتگی میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، خواب میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، خواب نما لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. ایک بزرگوار بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان نے پاکستان میں ذکر کیا, انہوں نے کہا ہمارے خاندان نے کرکٹ کو کئی شہید پیش کیے ہیں. ایک بزرگوں کا واقعہ بتایا اپنے دادا کا کہ وہ اسپتال میں آپریشن ہو چکا تھا ان کا اور بے ہوشی میں تھے. آپریشن کے بعد ان کو لے کر گئے وارڈ میں, اس وقت میچ ہو رہا تھا, ورلڈ کپ ہو رہا تھا اور انہوں نے کمنٹری سننی تھی. وہ جو ہی انہیں ہوش آیا, عموماً آپریشن والا مریض سب سے پہلے پانی مانگتا ہے, انہوں نے ریڈیو مانگا, کہا مجھے کمنٹری سننی ہے. ریڈیو کہیں دور پڑا ہوا تھا, وہ ہلے بلا کر آپریشن کھول گیا, پھٹ گیا وہیں پر, مر گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ کہتے تھے یہ پہلا شہید ہے جو ہم نے کرکٹ کو پیش کیا ہے. اور دوسرا شہید انہوں نے بتایا کہ رات کو سویا ہوا تھا چھت پر, گرمیوں کا موسم تھا, چھت پہ سویا ہوا تھا اور عالم خواب میں کرکٹ کھیل رہا تھا, فیلڈنگ کر رہا تھا. کہا اس نے کیچ پکڑنے کے لیے دوڑا, وہ چھت سے گرا وہیں پر, خواب میں کیچ پکڑنے کے لیے دوڑا, وہیں پر مر گیا. اگر حالت خواب میں انسان یہ حرکت شروع کر دے, خصوصاً ایک قوم, ایک ملت, اشارہ کروں گا کہ اس وقت مصنوعی خواب بھی ہیں. ایک تو طبیعی خواب ہے, انسان بلاخر تھک کے دن کو, دن کی کوشش ہو تگ و دو سے تھک کر رات کو سو جاتا ہے, لیکن مصنوعی خواب بھی ہے, ہپنٹزم بھی ہے اس وقت, مصنوعی تنویمی عمل. یعنی کچھ ماہرین ایسے ہیں جو کسی کی نگاہ میں نگاہ ڈال کے اس کو سلا دیتے ہیں اور سلا کر پھر اس کو سجیشن دیتے ہیں کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے. ہپنٹائزڈ انسان جس کو سلا دیا گیا ہو, اس کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا, جس نے سلایا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ اس کو حکم دیتا ہے تمہیں کیا کرنا ہے. لہذا یہ سویا ہوا اٹھ کے بہت ساری حرکات کرتا ہے, ممکن ہے یہ کسی پہ حملہ کر دے, ممکن ہے یہ مفید کام کرے, ممکن ہے مضر کام کرے. یہ ہپنٹائزڈ انسان, لیکن سویا ہوا ہے, اس کی زمام کسی اور کے ہاتھ میں ہے. امتیں بھی مصنوعی نیند سلا دی جاتی ہیں, ہپنٹائزڈ کر دی جاتی ہیں, اور پھر ہپنٹائزڈ کرنے والے ان کی زمام اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان سے بہت سارے ممکن ہے اعمال بھی انجام دلوائیں. یہ علامت نہیں ہے بیداری کی. امتیں جب سو جائیں, غافل ہو جائیں, ہر چیز سے غفلت ہو جاتی ہے. سکوت و جمود ان میں اگر طاری ہو جائے, نیند کو نوم کہتے ہیں. ایک اور خصوصیت بیداری کی واضح کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ تحلیل لفظی عرض کر رہا ہوں. عربی زبان میں نیند کو نوم کہتے ہیں, نوم. نوم کا معنی لغویین نے یہ لکھا ہے, نوم یعنی وہ سکون جو حرکت ختم ہونے سے پیدا ہو, متحرک چیز جس کے اندر قابلیت ہے حرکت کرنے کی, حرکت کرنے کی صلاحیت و استعداد اس کے اندر موجود ہے, اور حرکت کرتے ہوئے وہ اگر رک جائے, اس کو عرب نوم کہتے ہیں. نوم یعنی جمود, سکون جو حرکت کے مقابلے میں ہو. بیداری نوم کے مقابلے میں ہے, لہذا بیداری کا مفہوم میں حرکت بھی شامل ہے, ادراک بھی شامل ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی شامل ہے اور حرکت بھی شامل ہے اس کے اندر. سکون کی حالت میں نوم آ جاتی ہے. یہ سکون جسم و دل و امت تینوں کا ہے. یعنی بسا اوقات جسم متحرک, جسم ساکن ہو جاتا ہے, یہ نوم ہے اس کی, اور بسا اوقات دل ٹھہر جاتا ہے, رک جاتا ہے, اپنا عمل چھوڑ دیتا ہے, ادراک ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر, یہ موت ہے, یہ نیند ہے دل کی. اور امت کے اندر اگر حرکت ختم ہو جائے, یہ نیند ہے امت کی. یہ حرکت دو طرح کی ہے, یا وقتی ہے موقت ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے. اگر وقتی طور پر یہ حرکت تھم جائے اس کو نوم کہتے ہیں, ہمیشہ کے لیے حرکت ختم ہو جائے اس کو موت کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں النوم اخو الموت, نیند اور موت دونوں بھائی ہیں. چونکہ اردو میں دونوں کو مؤنث استعمال کرتے ہیں اس لیے آپ بہنیں کہہ لیں, ان کو حرج نہیں ہے, وہ فرق نہیں پڑتا. النوم اخو الموت, نیند موت کی طرح ہے. نیند اور موت دونوں کا فارمولا ایک ہے, یعنی ٹھہراؤ, یعنی رکود, سکون و جمود. یہ خفتگان کچھ ایسے ہیں جو وقتی طور پر نیند سے اٹھائے جاتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو قیامت تک نہیں اٹھیں گے, حشر میں ان کو اٹھایا جائے گا. اتنی گہری نیندیں ہیں, اتنے گہرے نشے ہیں, دنیا میں کوئی چیز انہیں بیدار نہیں کر سکتی, کوئی چیز نہیں اٹھا سکتی انہیں. بیداری کے لیے, بیداری کے مترادف الفاظ یقظہ, انتباہ, باس, احیاء, یہ تمام الفاظ یا مفاہیم بیداری کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یقظہ بیداری. الحمدللہ اہل علم تشریف فرما ہے, مہمانان گرامی بھی علم سے سروکار رکھتے ہیں, ملا کر تعلیم یافتہ ہیں دانشگاہوں سے اور یونیورسٹیوں سے. علماء عرفاء منازل السائرین میں پہلی منزل عرفان کی, سیر و سلوک کی پہلی منزل یقظہ ذکر کرتے ہیں. یعنی خدا کی طرف سفر انسان کہاں سے شروع کرے, یقظہ پہلی منزل یقظہ ہے. خواجہ عبداللہ انصاری نے بھی پہلی منزل یقظہ نقل کی ہے, اور شاہرین و مفسرین نے بھی یقظہ کی توضیح دی ہے. یہ قاف دو نقطے والا زواد, چونکہ ممکن ہے یہ گفتگو بعض غائبانہ بھی سنیں, بسا اوقات ان کو اشتباہ ہو جاتا ہے, یہ کئی دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ, اس لیے میں اب جسارت نہ سمجھیں, اہل علم کی خدمت میں جسارت نہیں ہو رہی, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بعد میں شاید سنیں یہ گفتگو اور تلفظ صحیح نہ آئے. چونکہ بارہا ایسے ہوا ہے, ایک جگہ میں تابوت کہتا تھا, وہ تابوت سمجھتے تھے اس کو. دس دن مجلس پڑی تابوت کے بارے میں, آخری دن انہوں نے کہا کہ یہ تابوت کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا ہے بہت اچھا مطلب تھا, یہ بڑی تعریف کی. ایک اور گفتگو پچھلے سال کی, وہ ملا قرآن میں ہے, ملا اذ قال الملا من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, یا قال الملا من قومہ. قرآن نے بار بار ملا کا لفظ استعمال کیا خلا کے مقابلے میں, میم لام الف حمزہ ملا. ملا یعنی سرمایہ دار طبقہ, پر طبقہ, جاگیردار طبقہ, سیٹھ, یہ ملا ہے. میں ملا کہتا تھا وہ ملاح سمجھتے تھے, کشتی چلانے والا. اس لیے یہ ان بزرگوں کے لیے جو اس طرح کے اشتباہات کا شکار ہو جاتے ہیں, ورنہ آپ کی معاشرے میں جسارت نہیں کر رہا. یقظہ بیداری کو کہتے ہیں, پہلی منزل عرفان اور سیر و سلوک کی یقظہ ہے. کہاں سے انسان شروع کرے؟ سب سے پہلے بیداری, غفلت سے باہر آؤ. نہ کہ سب سے پہلے عبادتیں, سب سے پہلے زیارتیں, سب سے پہلے مناجات, سب سے پہلے دعائیں, نہ, سب سے پہلے بیداری. انتباہ بھی بیداری کو کہتے ہیں, تنبیہ, انتباہ, منبہ. مرحوم نائینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے تنبیہ الامہ, اس کا معنی ہے بیداری امت. تنبیہ الامہ ولایت فقیہ پر سب سے پہلی کتاب جو مرحوم نائینی نے لکھی ہے تنبیہ الامہ کے نام سے, بیداری امت, امت کو بیدار کر کے. البتہ کیا بلا نازل کی نائینی, مرحوم نائینی پر, وہ کتاب پرنٹ ہو کے بازار میں آئی، ابھی چند ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ مرحوم نائینی نے وہ ساری کتاب کتاب فروشیوں سے، بک سٹالوں سے جمع کر کے ساری گھر میں سٹاک کر لی. اس قدر سخت سزا دی انہوں نے مرحوم نائینی کو، اور کئی سال تک درس پڑھانا چھوڑ دیا مرحوم نائینی نے. صرف گناہ کیا تھا کہ انہوں نے تنبیہ الامہ کے نام سے کتاب لکھی جس میں ولایت فقیہ، نظام ولایت فقیہ کو ثابت کیا. البتہ اپنی ابتدائی شکل میں ہے، اس طرح پختہ نہیں ہے جیسے آج ولایت فقیہ کا نظام پختہ تر ہو گیا ہے علماء کی کاوشوں سے و امام راحل کی تعلیمات کے نتیجے میں. ابتدائی ہے لیکن بہت ہی متین و عالی ہے. تنبیہ الامہ یعنی بیداری امت. ایک اور بزرگوار انہوں نے کتاب لکھی ہے ایقاظ العلماء، بیداری علماء، بیداری روحانیت. بعض سے کے ساتھ مبعث، بعض اس کا مطلب بھی بیداری ہے. بتا اکسانا، اٹھانا، ابھارنا اس کے مفاہیم میں شامل ہے، برانگیختہ کرنا، لیکن جامع معنی یہی بیدار کرنا ہے، یعنی خفتہ کو اٹھانا. بعثا یعنی اٹھایا اس نے. لہذا قیامت میں مردوں کو جب اٹھایا جائے گا تو اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے لفظ یہی استعمال کیا ہے. لہذا قیامت کو یوم البعث کہتے ہیں، یعنی جگانے کا دن، بیداری کا دن، اٹھائے جانے کا دن. جب سب سوئے ہوں گے ابدی نیند میں، اس نیند سے جب اٹھائے جائیں گے اس کو بعث کہتے ہیں. اور احیاء، احیاء بھی جگانے کو کہتے ہیں، حیات دینا، نیند سے اٹھانا، یا موقت موت سے یا دائمی موت سے کسی کو اٹھانا، اس کو احیاء کہتے ہیں. احیاء الامہ و احیاء دین، یعنی زندہ کرنا کسی کو، بیدار کرنا کسی کو. پس بیداری یعنی آرام کی وہ حالت و آسائش کی وہ حالت ختم ہو جائے قوم سے، امت سے، جو حواس کے معطل ہونے کی وجہ سے چھا گئی تھی، جو ادراکات اور شعور کے مٹ جانے کی وجہ سے امت کے اوپر چھا گئی تھی، اور جو عمل اور حرکت ختم ہو جانے کی وجہ سے امت کے اوپر چھا گئی تھی، اس حالت کے خاتمے کا نام بیداری ہے. اور جو یہ حالت ختم کرے اسی کا نام بیدارگر ہے، وہ باعث ہے، باعث الہدا یا باعث الامہ، یعنی امت کو جگانے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات میں سے یہ ہے باعث الہدا، امت کو ضلالت سے نکال کر، جگا کر، خفتہ امت کو بیدار کرنے والی شخصیت. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے و آئمہ منصوب فرمائے ہدایت بشر کے لیے. ہدایت بشر کا ایک اہم ترین حصہ، بڑا حصہ، سوئیوں کو جگانا ہے، غفلت سے نکالنا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ دو سوم، دو تہائی کام ہدایت کا جگانا ہے، اور ایک تہائی جاگے ہوئے کو رہنمائی کرنا ہے، تو مبالغہ نہیں ہے. قرآن مجید بھی اگر ہم دیکھیں تو دو تہائی جگانے پہ لگا ہے قرآن، ایک تہائی جاگے ہوئے کو رہنمائی میں لگا ہے. بلکہ یہ بھی میں نے بہت کہہ دوں کہ ایک قسم کا کہہ دیں مبالغہ کر دیا ہے اس حصے میں، کہ جو حصہ جاگے ہوئے کو عمل کرانے میں ہے وہ بہت کم ہے. اگر آپ قرآن مجید میں آیات الاحکام مشاہدہ کریں، قرآن میں آیات الاحکام 500 ہیں تکرار مقررات سمیت. مثلا نماز کی آیات ساری جتنی تکرار ہوئی ہیں، وہ زکوٰۃ کی جتنی تکرار ہوئی ہیں، وہ روزے کی تکراری آیات، وہ حج کی تکراری آیات کو ملا کر اگر آیات الاحکام ہم دیکھیں، 500 آیات ہیں. 500 آیات احکام کی ہیں، 6000 آیات وہ کس لیے ہیں؟ 6000 آیات خفتہ و خابیدہ کو جگانے کے لیے ہیں، اور جاگ جانے کے بعد پھر 500 آیات ہیں، کہ جاگا ہوا اگر 500 آیات پر عمل کرے کافی ہیں اس کے لیے، اور کن کن طریقوں سے قرآن نے جگایا. حدیث بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، بہت سارے لوگ ہیں جو موت سے پہلے پہلے جاگیں گے نہیں، موت جگائے گی بہت ساروں کو، لوگ سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں، نہ رسول جگا سکے، نہ امام جگا سکے، نہ کوئی اور پیشوا ولی جگا سکا، انہیں صرف موت جگائے گی، اسرائیل آ کر جگائے گا انہیں. اور بہت ساروں کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا کہ وہ قیامت میں جاگیں گے جا کر. اتنا شدید اہتمام خداوند تبارک و تعالیٰ نے امتوں کی بیداری کے لیے کیا ہے کہ بڑا حصہ ہدایت کا بیداری کا ہے، بیدار کرنے کے بعد پھر کام سال ہے، بیدار کیے ہوئے کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بیدار کرنا بہت مہم ہے. بیداری کے بعد اس کو خود سمجھ میں آ جاتی کہ مجھے کیا کرنا ہے. ایک جملہ میں نے ایک مصنف سے پڑھا، بہت پسند آیا مجھے، وہ یہ کہ کہتے ہیں انگلینڈ سے، ایک ایرانی مصنف کا جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے انگلینڈ سے ایک اسٹوڈنٹ نے خط لکھا انقلاب کے بعد، خط لکھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس وقت ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ وہ جملہ ہے جو شاید ہی کوئی دن یا کوئی نفر ایسا ہو جو نہ پوچھتا ہو کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ کوڈ ہے نیند کے، یعنی جو یہ جملہ کہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی یہ بیدار نہیں ہے، سویا ہوا ہے. اب اس کو کیا کہیں، بس اوقات کہتے ہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں وہ کرنا چاہیے، نہ، تمہیں سب سے پہلے جاگنا چاہیے، سب سے پہلے آپ کو بیدار ہونا چاہیے. جیسے کہ نیند میں خراٹے لے رہا ہو، نیند کے عالم میں پوچھ رہا ہو مجھے کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے آپ کو بیدار ہونا چاہیے. ہم سوئے ہوئے عالم میں سے کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ناشتہ کرنا چاہیے، نہ بھائی، سب سے پہلے آپ کو بیدار ہونا چاہیے. جو یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی ابھی ہوشیار نہیں ہے، ابھی بیدار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ جب ہم آپ کی طرح تھے تو ہم یہ نہیں پوچھتے تھے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں معلوم تھا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں صرف روکتے تھے کہ آپ کو تھوڑا کرنا چاہیے، کم کرنا چاہیے، زیادہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں روکا جاتا تھا اس وقت. جن کو کام میں لانے کے لیے، میدان میں اتارنے کے لیے کرین چاہیے، دلائل چاہیے پہلے. ایک بزرگوار کہہ رہے تھے کہ ہمیں پہلے سمجھائیں، قانے کریں، بتائیں، پھر اس کے بعد ہم سمجھ میں آئے گی کہ کیا کرنا ہے ہمیں. بات درست کرتے ہیں، لیکن اگر ایک جگہ خابیدہ لوگ ہوں اور ایک جگہ بیدار ہوں تو یہ پہلے ان خابیدہ میں جا کر شور مچاتا رہے کہ اٹھو کچھ کرو، اس کے بجائے جو بیدار ہیں انہی کو میدان میں اتار دے. ایک امام ہے، اس کا وضو نہیں ہے، ایک امام باوضو ہے، ہم کھڑے رہیں کہ یہ جس کا وضو نہیں ہے پہلے وضو کر لے، پھر اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں، تو بہتر ہے جس کا وضو ہے اس کے پیچھے پڑھ لیں آپ نماز. اس وجہ سے خداوند تبارک و تعالی نے امتوں کی بیداری کے لیے شدید اہتمام کیا، چونکہ امتوں کی خواب و نوم و نیند کے لیے عوامل بہت زیادہ ہیں، کثرت سے ہیں. انسان کے اندر بھی نیند کے عوامل ہیں، خواب آور عوامل، اور باہر بھی، اندر سے زیادہ باہر موجود ہیں. کچھ چیزیں اندرونی باعث بنتی ہیں، انسان کو نیند آتی ہے، کچھ باہر کی. مثلا میدا بھر جائے اگر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. بھرے ہوئے میدے سے فوراً خمار چڑھتا ہے دماغ میں. یہ جو اول شب پیٹ بھر کے کھا کے فوراً سو جاتے ہیں, پھر جا کے فوراً خواب دیکھتے ہیں, صبح اٹھ کے تعبیر پوچھتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے. وہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ کم کھائیں, تھوڑا کھائیں, کھانے کے بعد تھوڑی دیر جاگتے رہیں, فوراً نہ سوئیں, یہ تعبیر ہے اس کی. کہتے ہیں آج رات فلاں سے امام سے ملاقات ہوئی میری, تو یہ معدے کا خمار ہے. یہ ایک چیز جو خواب آور ہے, پرخوری ہے, زیادہ کھانا, بتانت. امیر علیہ السلام کے قول میں بھی موجود ہے کہ لا تجتمع البتانت مع الفطانہ, پرخوری اور ذہانت ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. کوئی پرخور ذہین نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. بعض ہیں چیمپئن, کھانے کے چیمپئن ہیں, 16 روٹیاں ایک ٹائم پر کھا جاتے ہیں, اب ان کو اٹھانا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. خواب آور ایک مثلاً پرخوری ہے. اندرونی عوامل خواب کے کافی ہیں, خصوصاً امتوں کو جو چیزیں امتوں کے اندر موجود ہیں جو انہیں نیند, گہری نیند سلا دیتی ہیں. نشے ہیں جو امتوں کو گہری نیند سلا دیتے ہیں. نشہ بھی ایک نیند ہے, آسائش و آرام و سکون ہے. نشے جان بوجھ کر اپنے حواس کو معطل کرنے کے لیے نشہ کرتا ہے, ہیروئن پیتا ہے تاکہ آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں, کان کام کرنا چھوڑ دیں, ذہن کام کرنا چھوڑ دے. حالت معراج میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے جب نشے کے عالم میں ہوتا ہے, جب اس کی عقل بھی معوف ہو جاتی ہے, جب اس کا ذہن سو جاتا ہے, جب اس کے حواس ختم ہو جاتے ہیں, جب حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا, نہایت آرام و چین و آسائش نصیب کرتا ہے, احساس کرتا ہے. بسا اوقات امتوں کے اندر بھی یہ نشہ زدگی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے, نشئی امتیں. اس لیے نشہ آور, جس کو ہم منشیات کہتے ہیں یا نشہ کہتے ہیں, اس کو یہاں فارسی میں مخدر کہتے ہیں. تخدیریت جس کے اندر موجود ہو, یعنی سلا دینے کی قوت. مخدرات امتوں کے جسمانی مخدرات سے زیادہ قوی ہیں, اور نشے میں دھت امتیں کم نہیں ہیں جن کو نشے پلائے گئے ہیں. جسمانی نشوں سے زیادہ گہرے نشے روحانی نشے ہیں, مانوی نشے ہیں, فکری نشے ہیں, نظریاتی نشے ہیں. میں اشارہ کروں گا کلام اقبال سے, وقت کم ہے, چاہ رہا ہوں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں کچھ مطالب عرض کروں. دو قوتیں بیرونی بھی موجود ہیں امتوں کو سلانے والے اور امتوں کو جگانے والے. جس طرح بعض انسانوں کا یہ تجربہ ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں رات کو نیت کر کے سوتے ہیں, الارم نہیں لگاتے, نہ موبائل کا نہ گھڑی کا, جو مناسب کھاتے ہیں, نہ زیادہ نہ کم, اور ٹائم پہ سوتے ہیں. ساری فلمیں ڈرامے دیکھ کے نہیں سوتے بلکہ جلدی سو جاتے ہیں. نیت کرتے ہیں صبح مجھے 4 بجے اٹھنا ہے, بغیر کسی الارم کے ایک اندرونی الارم بج جاتا ہے, ان کا 4 بجے اٹھ جاتے ہیں. آپ میں سے بہت ساروں کا تجربہ ہوگا یہ, اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو ڈھول بھی پیٹو صبح جاگتے نہیں. نیند کے درجات ہیں. بیداری کے عوامل اندر بھی ہیں, یعنی یہ الارم اندرونی ہے. بعض اسی طرح اندر سے جاگ جاتے ہیں, ضمیر, وجدان, اندرونی الارم ہے. بعضوں کا وجدان جاگ جاتا ہے, ضمیر جاگ جاتا ہے, اور ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں خفتہ ہوں, میں نیند میں ہوں, مجھے جاگنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ بغیر کسی معلم و مربی کے ایک شخص کسی دیہات میں یا کسی ایسے ماحول میں, یہ بھی تجربے ہوں گے آپ کے, ایسے ماحول میں ایک شخص آگاہ و بیدار دیکھے ہم نے، ایسے لوگ ایسی قوموں میں جہاں پر بیداری کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا وہاں پر دیکھے بہت ہی بیدار مغز لوگ، کس نے بیدار کیا؟ کسی نے نہیں کیا، خود بیدار ہوئے، یہ الارم اندرونی بجا ان کا. باہر سنانے والے بھی موجود ہیں، لوریاں سنانے والے، نشے پلانے والے، اسی طرح خدا نے باہر سے جگانے والوں کا بھی انتظام کیا ہے. دشمنان امم و قوموں کے دشمنوں کا سب سے مؤثر حربہ کسی امت کو گہری نیند سلا دینا ہے، فزیکلی اس کو مارنا، یہ اضافی زحمت ہے جو دشمن اٹھاتا ہے، حماقت ہے اس کی. چالاک دشمن، یہ نادان دشمن کی کاروائی ہے جو آ کر قتل و غارت شروع کر دیتا ہے. نادان دشمن فزیکلی طور پر امتوں کو عزم کرتا ہے، لیکن چالاک دشمن، زیرک دشمن ان کو موقع دیتا ہے کہ مزید زندہ رہو لیکن سوئے ہوئے رہو. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے امت مسلمہ کی خواب و خفتگی کو معلول سمجھا، دشمنوں کا استعمار و استکبار، اس نے سلا دیا امتوں کو، ایسے نشے پلائے. بعض اوقات ایسا دین و مذہب بنا کے امتوں کو پیش کیا جاتا ہے جس کی تاثیر نشے جیسی ہوتی ہے، مخدر مذہب. کمیونسٹوں نے ایک زمانے میں دین کے بارے میں کہا تھا کہ دین افیون ہے. بتاؤ، انہوں نے افیونی دین کو دیکھ کر حقیقی دین کے اوپر یہ بہتان باندھا، ناب دین، بیدارگر دین کو متہم کیا، لیکن یہ ماننے کی چیز ہے کہ افیونی دین موجود ہے، مخدر دین موجود ہے، وہ دین جو سلا دیتا ہے، جس میں نشہ ہے. اور بیرونی اسباب مل کر سب سے پہلا اثر جو دکھائیں گے وہ اونگ ہے، امت کے اندر اونگ ہے، یہ اونگ گہری نیند میں تبدیل ہو جائے گی. سوئی ہوئی امت سے فائدہ اٹھانے والے چور اچکے، جن کو موبائل چرانا ہے، بہترین شکار ان کا سویا ہوا آدمی ہے. حرم میں جاتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، زیارت کر کے، طواف کر کے اور اعمال عبادات انجام دے کے، پھر وہیں ستون میں ٹھنڈے کولر کے نیچے، اے سی کے نیچے اونگ آ جاتی ہے. جو ہی اونگ آتی ہے جاگتے ہیں، جیب میں موبائل نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ چونکہ سویا ہوا شکار ہے، سویا ہوا شکار ہے، بہترین شکار ہے. چور اچکے منتظر ہیں خفتگی کے، لوٹنے کے. جو امتوں کو لوٹنے کے درپے ہیں وہ پہلے امتوں کو سلاتے ہیں، اور امتوں کو سلانے کے لیے ان کے پاس بڑے مؤثر نسخے ہیں. سوئے ہوئے لوگوں کے اندر بعض سوء استفادہ کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے. چونکہ خفتگان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، سوئے ہوئے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. بیداری اگر پیدا ہو ایک امت کے اندر، بیداری کے ثمرات کیا ہیں؟ بیدار امت کو بیدار کرنا یا نیچے، بیداری سے مراد کیا ہے؟ اب مصداقی طور پر مفہوم بیداری تو سمجھ گیا، یعنی حالت نشہ ختم کرنا، قوم کے ادراکات کو بیدار کرنا، فعال کرنا، امت کے اندر محرک قوتوں کو تحریک کرنا کہ حرکت میں آئیں. آج دن کو بعض عزیزوں کی خدمت میں گفتگو کا موقع ملا، ان سے اشارہ کیا تھا، علامہ اقبال نے ایک خوبصورت مضمون پیش کیا اپنی کتاب میں، کہ بکری نے شیر کو عرفان سکھایا، تربیت کی، تزکیہ اس کا کیا شیر کا. خدا نے شیر بنایا ہے تاکہ شیری کرے، شیر کو خصوصیات دیے، جبڑا اس طرح کا دیا، پنجے اس طرح کے دیے، طاقت و توانائی اس عالم کی دی تاکہ شیری کرے، چنگاڑے، دھاڑے، چیرے، پھاڑے، شکار کرے اور ریاست و سروری و سرداری کرے جنگل میں. لیکن گیدڑ کو اچھا نہیں لگتا، شیر کی شیری گیدڑ کو نہیں بھاتی، وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی میرے جیسا ہو، مردار کھائے، شکار کیوں کرتا ہے. گیدڑ تنگ تھا شیر سے، لہذا گیدڑوں نے مل کر کوشش کی کہ شیر سے جان چھڑائیں. شیر پر حملے کی بھی جرات نہیں تھی، اور بھی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بار کے حیوانوں کی میٹنگ ہوئی اور کہا کہ یہ مشکل پیش ہے، یہ شیر سے جان چھڑانی ہے. بکری نے کہا کہ یہ میرے ذمہ کر دو، مجھے پتا ہے طریقہ اس کا. بکری سمجھداری کی علامت ہے، دانش کی علامت ہے، اور بہت ہی متواضع، فروتن، مہذب، باوقار، با شخصیت پرسنالٹی ہے بکری ایک. لہذا اس نے کہا یہ میرے حوالے کرو. انہوں نے پوچھا تم بکری ہو، تم تو ایک نوالہ ہو اس کا. اس نے کہا کچھ تو فون لے دو مجھے، میں کر کے دکھاتی ہوں. بکری نے شیر کو لیا اور جا کر وقت لیا ملاقات کا، اسے ٹائم لے کر گفتگو شروع کی، معذرت کر کے جان کی امان لے کر. پھر شیر سے کہا کہ جناب شیر، پہلے اس کو خوب ہوا دی، اس کو شیشے میں اتارا کہ جناب شیر یہ روب، یہ ابوت، یہ شخصیت، یہ پرسنالٹی، یہ دبدبا، یہ کبکبا، یہ بال آپ کے، یہ جبڑے آپ کے، یہ فلاں آپ کا، یہ کیا کہنے ان کے. ہر حصے کی اس نے تعریف کی، وہ فوق العادہ، اور شیر پھولے نہیں سما رہا تھا کہ عجب ایسی شخصیت تھی ہماری، خود بھی ہمیں معلوم نہیں تھا. لیکن بکری نے کہا کہ ایک عیب ہے اس شخصیت کے اندر، ایک نقص ہے، ایک عیب ہے. عیب کیا ہے؟ عیب یہ ہے کہ آپ، درندگی ہے آپ کے اندر، خوئے درندگی ہے آپ کے اندر. یہ خوئے درندگی اگر نہ ہو، وحشت ہے، خوف ہے. آپ جب آتے ہو جانور ڈر جاتے ہیں، بچے بھاگ جاتے ہیں، مائیں گھبرا جاتی ہیں، بولتے ہو بہت کراہت آواز میں اور آپ کی پرسنالٹی میں فرق آ جاتا ہے. شیر نے کہا کہ کس طرح پھر اس عیب کو دور کروں؟ تو بکری نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم گوشت کھاتے ہو، جانور الا بلا جو جانور ملتا ہے اس کو کھا جاتے ہو، جانوروں کے گوشت میں یہ تاثیر موجود ہے، اور جو بھی گوشت کھائے گا اس گوشت کے اثر ان کے وجود میں منتقل ہوگا، اس وجہ سے تم وحشتناک ہو. اگر یہ گوشت کھانا چھوڑ دو، ویجیٹیرین ہو جاؤ جس طرح سے میں ہوں، تو بہترین پرسنالٹی ہو جائے گی تمہاری، چار چاند لگ جائیں گے تمہارے حسن کو اور جمال کو اور جلال کو. شیر باتوں میں آ گیا اور اس نے بکری سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا ہے میرا فارمولا غذا کا. اس نے بتا دیا، اس صبح گھاس کھایا کرو، شام کو پتے کھایا کرو، دوپہر کو یہ کھایا کرو، اوپر سے پانی پی لیا کرو. خوب اس نے کھانا شروع کیا. ابتدا میں سخت تھا اس کے لیے کھانا، چونکہ شیر تھا، شیر کا جبڑا ہی گوشت کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن اس نے پتے کھانا شروع کیا، کبھی کھانسی ہوئی نہیں کھا سکا، آخر کار لاغر ہو گیا، دبلا ہو گیا، پتلا ہو گیا، اتنا لاغر ہو گیا کہ اسے چلنا بھی مشکل ہو گیا. کچھ دن گزرے تو بکری نے میٹنگ بلائی حیوانوں کی اور کہا کہ اور نتیجہ دیکھو. شیر کو بھی بلایا، شیر سائے میں سویا ہوا تھا، اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا اسے. جانور آئے جمع ہوئے، پہلے تو ڈر رہے تھے کہ شیر ہے، کہیں حملہ نہ کر دے، بھوکا بھی ہے. بار کے سلام کیا انہوں نے جناب شیر، تو شیر نے بجائے چنگاڑنے کے من منانا شروع کر دیا. جانوروں نے بکری سے سوالیہ طور پر پوچھا کہ یہ کیسے کیا یہ کام؟ اس نے کہا یہ عرفان ہے، یہ میں نے اس کو عرفان کی اعلی منزل تک پہنچا دیا ہے. عزیزان یہ کام ہوتا ہے، شیروں کو بکری بنانا، شیروں کو روبا بنانا، درس اخلاق دینا، عرفان دینا، ایسا مکتب سکھانا جس سے شیر بکریاں بن جائیں، جس امت کے شیر بکریاں بن جائیں، جس امت کے جوانوں کو بکریوں اور روبا اور لومڑی والا دین دے دیا جائے، ایسا عرفان دے دیا جائے کہ اٹھنے کی بھی سکت نہ ان کے اندر، سوچنے کی بھی جرت نہ ہو جن کے اندر، لب نہ جو کھول سکے. وہ ملت شکار ہے، وہ بہت ترن والا ہے دشمن کا. اگر بیدار امت ہو جائے اس کی بیداری کی علامتیں کیا ہیں؟ کیا ہوگا امت بیدار میں کیا چیز ہوتی ہے؟ میں ایک فہرست ذکر کرتا ہوں، تحلیل کی گنجائش نہیں ہے، ابھی وقت بہت کم ہے. سب سے پہلی بیداری کا جو اثر امت کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کو احساس پیدا ہوتا ہے اپنے ہونے کا. نیند سے جب انسان اٹھتا ہے سب سے پہلے اس کو اپنا احساس ہوتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں. بعض ہوتے ہیں لباس اپنا لوکل محلی لباس پہن کے سوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ لباس ممکن ہے نیند میں مناسب حالت میں نہ ہو، فوراً اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ لباس تو ٹھیک ہے، اپنی طرف نگاہ کرتے ہیں. یہ بیداری کی پہلی علامت ہے کہ اپنی طرف دیکھنا. اس کو امام نے و دیگر بزرگان نے جیسے علامہ اقبال نے اس حالت کو تعبیر کیا ہے، بیدار امت کی پہلی علامت احساس تشخص ہے، اپنے آپ میں آنا، ہویت اپنی احساس کرنا، بیدار امتوں کی یہ خاصیت ہے. خفتہ امتیں ان کو اپنے تشخص، ان کا کوئی تشخص نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی، غفلت میں ہوتی ہیں. بیدار امتوں کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کے اندر احساس ضیاع موجود ہوتا ہے، ہمارا کیا نقصان ہوا، کیا لٹ گیا. احساس ضیاع، جس امت کے اندر احساس ضیاع نہ ہو، جو اپنے نقصان پر بھی نعرے لگائے اور فخر کرے، جو اپنی پسماندگی کو بھی فخر کے طور پر، سرٹیفکیٹ کے طور پر لٹکا کے رکھے، جو اپنی ذلت کو بھی افتخار سمجھے اپنے لیے، وہ امت شکار ہے، تر نوالا ہے. بس ایک بیدار امت کے اندر احساس ضیاع ہوتا ہے. اور احساس خطر، بیدار امت کی ایک علامت احساس خطر ہے. کل بھی آپ نے رہبر معظم کے کلام میں مشاہدہ فرمایا، سماعت فرمائی ہے، تاکید کے ساتھ کہا، مبعث کے روز بھی حضرت نے یہ بیان فرمایا آغا نے، اور گزشتہ روز پریزیڈنٹ کی ریاست جمہوری یا رائے لوگوں کی اس ووٹ کو تنفیذ کے توثیق کے جو مرحلہ طے کیا، اس میں بھی یہ بیان فرمایا. وہ کیا تھا کہ خبردار رہو، ہمیشہ خطر تمہاری کمین میں ہے. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے احساس امنیت کرنا کبوتر کو دشمن کے منہ میں ڈال دیتا ہے. آج وہ قومیں جو دشمن کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہیں اور دشمن جو چاہتا ہے ان کے ساتھ کر رہا ہے، یہ دشمن کے پنجوں میں آج جو قوم اسیر ہے، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ گزشتہ نیند کا نتیجہ ہے، خفتگی کا نتیجہ ہے. اگر اس وقت امت ہوشیار ہوتی، ہرگز یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. شناخت دشمن، بیدار امت کو معلوم ہے دشمن کیا ہے اور اس کی دشمنی کے حربے کیا ہیں. بیدار امت کو معلوم ہے کہ مخدرات کیا ہے، مخدرات کے قریب نہیں جاتی، کسی بھی بہانے سے اس کو ناشتے میں کچھ ملا کے نہیں دیا جا سکتا، اسے معلوم ہے کہ یہ نشہ آور ہے. بیدار امت کو معلوم ہے کہ ہم غلام ہیں، ہمیں اس غلامی سے نکلنا ہے. بیدار امت کے اندر آزادی کی تمنا ہے، حریت کا احساس ہے. بیدار امت خانقاہیں چھوڑ دیتی ہے، کبھی خانقاہوں میں نہیں بیٹھتی. بیدار امت حتمن مرکزیت سے وابستہ ہوتی ہے، مرکز سے وابستہ ہوتی ہے. خفتوں کو کوئی مرکز نہیں چاہیے، صرف بستر چاہیے ان کو. بیدار قوموں کو مرکز چاہیے، خفتہ امتوں کو بستر چاہیے. و بیدار امتوں کو رہبر چاہیے، خفتہ امتوں کو راہزن چاہیے، راہبر چاہیے. خفتہ امتوں کو موبائل چرانے والا چاہیے، بیدار امتوں کو آگے بڑھانے والا چاہیے. آج شب مقدس ہے، شب میلاد ہے، اور ہم حالت انتظار میں ہیں کہ حضرت تشریف لائیں، اور حضرت منتظر ہیں کہ کب ہم بیدار ہوتے ہیں. چونکہ خدا نے 11 امام خفتہ امتوں میں بھیج کر دیکھ لیا کہ خفتہ امتوں میں امام اسیر ہو جاتا ہے، گوشہ نشین ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. اب امت جب تک بیدار نہیں ہوگی وہ رہبر نہیں آئیں. انتظار یعنی بیداری کا مرحلہ، آمادگی کا مرحلہ. راہبر اسی کو کہتے ہیں کہ جو پہلے بیدار کرے پھر بیدار کو ان کو راہ دکھائے، وہ نقشہ دکھائے، وہ ہدف پہلے اٹھائے. وہ لوگ سوء استفادہ کرنے والے ہیں جو جس حالت خفتہ بھی ہیں تو بھی آؤ. سوگت ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ووٹ چاہیے، وہ ووٹ میں ووٹروں کو کینڈیڈیٹوں کو انسان نظر نہیں آتے، ووٹر ووٹ نظر آتے ہیں. وہ آ کے پوچھتے بھی ہیں کہ اس علاقے میں کتنے ووٹ ہیں، نہیں کہتے کتنے انسان ہیں یا کتنے مومنین ہیں، کہتے ہیں کتنے ووٹ ہیں. خوب ان کو ووٹر چاہیے، یہ ووٹر سویا ہوا ہو کہتے ہیں اٹھا کے لے آؤ، اس کو ویل چیئر پہ لے آؤ، اسٹریچر پہ لے آؤ، بے ہوشی کے عالم میں لے آؤ، ووٹ ڈالے، آ کر ووٹ کاسٹ کرے. لہذا جن کو فقط حمایت چاہیے، جن کو چندے چاہیے، جن کو فقط شہرت چاہیے، وہ کبھی بھی بیدار نہیں کرتے امتوں کو، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بیدار امتیں یہ کام نہیں کرتی، چندے نہیں دیتے. بیدار امتیں چندوں کا موقع ہی نہیں آنے دیتی. بیدار امتوں میں یہ ماحول ہی پیدا نہیں ہوتا. راہبروں کا کام ہے پہلے امتوں کو بیدار کرنا، اور بیدار امت کی راہبری ایک الگ چیز ہے. خفتوں کی راہبری بہت آسان ہے، سوئیوں کی راہبری بہت آسان ہے، پہلے بیدار کرنا ان کو. اس لیے علامہ اقبال نے امامت کی تصویر جو خوبصورت، زیبا و حسین بیان کی ہے، معلوم نہیں کہاں مکتب امامت اس شخص نے پڑھا. علم کلام ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھتے ہیں، امامت اس کو سمجھ میں آئی. ہماری امامت کیا ہے؟ کوڑا ہے، تازیانہ جو مخالف کے سر میں مارو. لیکن میرے کام کیا آتی ہے امامت؟ کسی کام نہیں آتی. ہماری امامت تازیانہ ہے، ہمیں جو حوضوں میں امامت پڑھائی جاتی ہے، کوڑا ہے، درہ، اس کو کس کس کے مارو، پیٹھ پر، دشمنوں کے سروں پر مارو اس کو، امامت کا تازیانہ برسو ان پر. لیکن اقبال نے جو امامت پیش کی ہے وہ امامت عملی ہے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. راہبر تو نے پوچھا ہے، اب راہبر کی شناخت کے لیے صاحب سر ہونا ضروری ہے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تیرے زمانے کا راہبر برحق کون ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے؟ یہ راہبر کون ہے جسے ہمیں کون چاہیے، جس کی تلاش میں ہیں لوگ، جیلوں میں ہیں، کسی پہ کیس بنا ہوا ہے، کسی کے کیا مشکل ہے. ہمیں ایک ایسا شخص چاہیے جو آ کر کچہریوں میں ہماری مشکلات حل کرے، جیلوں میں مشکلات حل کرے، اور پھنسے ہوئے کام ہمارے نکالے، ویزے نکلوا کے دے ہمیں، ایڈمیشن کروائے، داخلے کروائے، اور اس طرح کے کام ہمیں چاہیے. اب اس کے لیے تو راہبر نہیں چاہیے، بروکر چاہیے، اشتباہ ہو گیا ہمیں نام میں. دلال چاہیے، دلال جس کا انتظامیہ سے بھی رابطہ ہو، پولیس سے بھی رابطہ ہو، کچہری سے بھی رابطہ ہو، فوج سے بھی رابطہ ہو، ادھر سے بھی ہو، اس کو فون کرے وہ مشکل حل کر دے، اس کو فون کرے وہ مشکل حل کر دے. راہبر کون ہوتا ہے؟ راہبر اقبال فرماتے ہیں کہ راہبر کون ہوتا ہے؟ راہبر وہ ہے موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست. وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. راہبر کون ہوتا ہے؟ راہبر وہ ہوتا ہے جو اچھے خاصے چلتے پھرتے جوانوں کی بہشت زہرا بنا دیتا ہے، جو خوبرو جوانوں کا گلزار شہدا بنا دیتا ہے. راہبر کون ہوتا ہے جو گلیوں میں آوارہ پھرنے والوں کو مومن پاکیزہ بنا کر جیلیں بھر دیتا ہے؟ فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. وہ راہبر نہیں ہے تیرا جو مسلمان کو سلطانوں کا پرستار کرے. میں مطالب زیادہ ہیں، یہیں پر چھوڑتا ہوں. آخری اس نے ختام کے طور پر، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، کھانے کا وقت ہے، امت آمادہ ہے، اقبال کی ایک نظم فارسی کی کہ شاید اس کی تفسیر کا موقع نہ ہو, صرف پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے کہ اس میں ختام ہو جائے گفتگو کا. یہ اقبال کی نظم ہے فارسی میں, اے غنچے خوابیدے چو نرگس نگران خیز, اے غنچے یہ خوابیدے, بیدارگر لوگ یہ ہیں عزیزان, امتوں کو جن کی جستجو ہے اور امتوں کو جو ملتے ہیں ان میں بہت فرق ہے. جیسے عموماً لوگ رشتے ڈھونڈتے ہیں, اچھا داماد ڈھونڈتے ہیں, ڈھونڈتے کسی اور کو ہیں, پھنستے کسی اور میں ہیں. وہ انجینئر ڈھونڈ رہے تھے, نشے ہی مل گیا کوئی, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈاکٹر ہوگا, کیا ہوگا, فلاں ہوگا, آخر میں پتہ چلا سمگلر نکلا. یہ ہوتا ہے نا, ایسے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اچھا رشتہ ڈھونڈے لیکن کسی اور میں, جو ملتا ہے وہ اور ہے, جس کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ اور ہے. آج امت کو جس کی تلاش ہے وہ کوئی اور ہے, وہ حسن نصر اللہ ہے. امت جس کی تلاش میں ہے وہ کوئی اور ہے. اے غنچے کی خوابیدے چون نرگس نگران خیز, کاشانے مار رفت بے تاراج غمن خیز, از نالے مرغ چمن از بنگ اذان خیز, از گرمی ہنگامے آتش نفسان خیز, از خواب گران خواب گران خواب گران خیز, از خواب گران خیز. خورشید کے پیرائے بے سیمائے سحر بست, آویزے بے گوش سحر از خون جگر بست, از دشت و جبل قافلے ہا رخت سفر بست, اے چشم جہاں بین بے تماشا جہان خیز, از خواب گران خواب گران خواب گران خیز, از خواب گران خیز. خاور ہمیں مانند غبار سر رائست, یک نالے خاموش و اثر باختے یہ آہیست, ہر ذرے ان خاک گرے خوردے نگاہیست, از ہند و سمرقند و عراق و حمدان خیز, از خواب گران خواب گران خواب گران خیز, از خواب گران خیز. دریائے تو دریاست کہ آسودے چو سہراست, حیف ہے ان کا مانا نہ کریں. دریائے تو دریاست, تیرا سمندر ہے لیکن ٹھہرا ہوا, سہرا کی طرح ساکن ہے. سمندر میں موج ہو, تلاتم ہو, طوفان ہو, تیرے بحر کی موج میں اضطراب ہونا چاہیے. دریائے تو دریاست کے آسودے چو سہراست, دریائے تو دریاست کے افزون نشد و کاست, بیگانے آشوب و نہنگ است چ دریاست, از سینے چاکش صفت موج روان خیز, از خواب گران خواب گران خواب گران خیز, از خواب گران خیز. یہ کیا دریا ہے تیرا, یہ کیا سمندر ہے تیرا, جس میں نہ موت, جس میں نہ موج, نہ لہر, نہ طوفان, نہ تلاتم, نہ نہنگ, نہ خطر, کچھ بھی نہیں. ان نقطے کو شایندے اسرار نہان است, ملک است تن خاکی و دین روح روان است. ان نقطے کو شایندے اسرار نہان است, یہ بات اسرار کھول رہی ہے. ملک است تن خاکی, یہ تن خاکی یہ ملک ہے, دین و روح روان است, اصل دین و روح ہیں. تن زندے و جان زندے زیر ربط تن و جان است, با خرقے و سجادے و شمشیر و سنان خیز, از خواب گران خواب گران خواب گران خیز, از خواب گران خیز. جو بھی ہو, اہل خرقہ ہو تو بھی اٹھ, بیداری کا وقت ہے. اہل سجادہ و عبادت ہو تو بھی اٹھو, اہل قلم و کتاب ہو, اہل درس و باس ہو, اور اگر اہل شمشیر و سنان ہو, اٹھو, وقت ہے بیداری کا. از خواب گران خیز. ناموس ازل را تو امینی تو امینی, دارا یہ جہان را تو یساری تو یمینی, اے بند یہ خاکی تو زمانی تو زمینی, صحبا یہ یقین درکش و از دیر گمان خیز, از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز، فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، افرنگ یعنی یورپ یعنی دشمن ملت، فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم همه ویرانے ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم، خطاب ہے امت کو، اے معمار حرم، روحانیت کو، طلباء کو، علماء کو، معمار حرم، باز بے تعمیر جہان خیز، اٹھ دوبارہ تمہیں اس عالم کی تعمیر نو کرنی ہے، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز، اس امید و دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی وہ دن لائے جب پوری امت مسلمہ بیدار ہو، آگاہ ہو، ہوشیار ہو، اور خداوند تبارک و تعالی اس بیداری کے نتیجے میں وہ روز لائے جس دن بیدارگر حقیقی عالم منجی بشریت کا ظہور ہو، اور امت بیدار کی آنکھیں اس نور نازنین کی زیارت سے منور ہوں انشاءاللہ. والسلام علیکم.
بہت سے
مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سوات اور ملک کے دیگر علاقوں میں جہاں